ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 371، بمقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، مورخہ 18/6/2004۔ موضوع: مسلمانوں کی ذلت کا ایک سبب اپنے نبی کی نافرمانی۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی، موبائل نمبر 0300511978 79 راولپنڈی۔
الحمدللہ، نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ مسلمانوں کی ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب رسول کی نافرمانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کا ذکر کیا، قوم عاد اور قوم ثمود۔ فرمایا: الحاقہ، ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، واما عاد فاہلکوا بریح صرصر آتیہ، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية۔ قیامت کے بارے میں اللہ تعالی نے لوگوں سے پوچھا: تجھ کو کیا پتا وہ کیا ہے؟ کذبت ثمود و عاد بالقاریہ، ثمود نے اور قوم عاد نے قیامت کو جھٹلا دیا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ایک چیخ تھی جس کے ساتھ قوم ثمود کو ہلاک کر دیا۔ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر آتیہ، اور اللہ تعالی نے قوم عاد کو ایک تیز ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ اللہ تعالی نے یہاں قسمیں کھائی ہیں: والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، یہ قسم ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ارم ذات العماد، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ قوم عاد جو اتنی طویل قد کے تھے جیسے ستون ہوتے ہیں، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اور اللہ تعالی نے اس کے بعد ایسی زبردست قوم پیدا ہی نہیں کی. فرمایا فاما عاد فاستكبروا فی الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوه. فرمایا فاما عاد فاستكبروا فی الارض بغیر الحق، قوم عاد نے زمین میں بغیر حق کے تکبر کیا، قوم عاد اکڑ گئی، اپنے نبی کو کہنے لگی، اپنے پاؤں زمین میں دھسا کر کہنے لگی فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے اور تو ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، جا جا کر اللہ کا عذاب لے آ، اللہ کا عذاب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. فرمایا فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق، قوم عاد نے بغیر حق کے، اس کو یہ لائق نہ تھا کہ وہ زمین میں تکبر کرتے، وقالوا من اشد منا قوه، اور کہنے لگے ہم سے زیادہ کون قوت والا ہو سکتا ہے، اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه، کیا ان کو یہ پتہ نہیں جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ قوت والا ہے، اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوہ، جس رب نے ایسی زبردست مخلوق پیدا کی ہے تو کیا وہ خالق جس مخلوق کو پیدا کر رہا ہے اس سے زیادہ قوت والا نہیں ہے؟ اللہ تعالی نے اس قوم کا یہاں اس طریقے سے ذکر کیا. فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور تم نے ایسے گھر بنا رکھے ہیں، قوم سمود پہاڑوں کو تراش کر وہاں اپنے گھر بناتی تھی، فرمایا تم نے ایسے گھر بنا رکھے ہیں جیسا تم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے، اس گھر میں تم نے رہنا ہے باقی، کبھی تم نے اس دنیا سے جدا نہیں ہونا. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم پکڑنے پر آتے ہو تمہاری پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے. ایسی زبردست قوم. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اللہ تعالیٰ نے ایک تیز تند اور تیز ہوا قوم عاد پر بھیجی. کتنے دن؟ سبع ثمانیہ ایام، آٹھ رات، آٹھ دن اور سات راتیں مسلسل ان پر چلتی رہی. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. فرمایا مسلسل آٹھ دن اور سات راتیں ہم ان پر ہوا کو بھیجتے رہے، حسومن ایسے کاٹ کر رکھ دیا اس ہوا نے جیسے کسان اپنی کھیتی کو کاٹ کر زمین پر بچھا دیتا ہے. فطر القوم فیہا سرعا، اے دیکھنے والے اس قوم کو دیکھ کہ یہ قوم زمین پر پڑی ہوئی ہے. کانہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے لمبے تنے پڑتے ہیں اسی طرح زمین پر پوری قوم پڑی ہوئی تھی. فہل ترا لہم من باقیہ، کیا تو نے کوئی باقی رہنے والا کوئی فرد دیکھا؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة الرابعه. فرمایا اس سے پہلے فرعون بھی آیا اور قومیں بھی آئیں، اللہ تعالی نے ان کو ہلاک کیا. کیوں؟ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ فاسو رسول ربہم، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی انہوں نے نافرمانی کی، اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. ان کے عذاب کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم. جب انہوں نے بادل کی ٹکڑی بادلوں کو گھٹاؤں کو اپنی بستی کی طرف آتے ہوئے دیکھا، خوشی سے کہنے لگے یہ وہ بارش ہے، یہ وہ بادل ہے جو ہماری بستی پر برسیں گے، یہ ہمیں سیراب کریں گے۔ فرمایا بل ہوا مستعجل تم بھی، یہی یہ بادل نہیں ہیں، یہ ہوائیں بادلوں کو لانے والی نہیں ہیں، یہ بارش برسانے والی نہیں ہیں، یہ مردہ زمین کو زندہ کرنے والی نہیں ہیں، بل ہوا مستعجل تم بھی، جس کی تم کو جلدی تھی اور تم کہا کرتے تھے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے جا جا کر اللہ کا عذاب لے آ۔ بل ہوا مستعجل تم بھی، جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ وہی جلدی کا عذاب ہے رب کی طرف سے، ریحن فیہا عذاب علیم، یہ اللہ تعالی کی طرف سے بھیجی ہوئی ہوا ہے، فیہا عذاب علیم، اور اس میں دردناک عذاب ہے۔ تو دم میرو کل شے ان بے امر رب ہا فاسبہ لا یرا الا مساکنہم کذالک نجزی القوم المجرمین، تو دم میرو کل شے ان بے امر رب ہا، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو چورا چورا کر دینے والی یہ ہوا، فاسبہ لا یرا الا مساکنہم، اے دیکھنے والے اس بستی کی طرف دیکھ، تجھے بستی میں مکان تو نظر آئیں گے لیکن مکانوں میں رہنے والا کوئی باسی نظر نہ آئے گا۔ ہوا پیچھے سے داخل ہوتی تھی، منہ کے ذریعے سے نکل جاتی تھی، منہ سے داخل ہوتی تھی، پیچھے سے نکل جاتی تھی، پیٹ میں جو انتڑیاں ہیں ساری منہ کے ذریعے سے یا پیچھے دبر کے ذریعے سے یہ ہوا اپنی تیزی کے ساتھ اس کو باہر نکال کر پھینک دیتی تھی، جیسے کھوکھلا پائپ ہوتا ہے کون آج اسی طریقے سے کھوکھلے پائپ کی طرح زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ فاسبہ لا یرا الا مساکنہم، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہا، بس ان کے مکان زندہ باقی رہ گئے، دیکھنے والے مکان دیکھتے تھے، مکان کے باسی نہ تھے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طریقے سے ہم مجرموں کی قوم کو سزا دیا کرتے ہیں۔ فعصوا رسول ربہم، ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب، فعصوا رسول ربہم، رب نے ان کی طرف ایک رسول بھیجا، بجائے اس کے کہ اس رسول کی اتباع کرتے، بجائے اس کے کہ اس رسول کی تابے داری کرتے، اس کی مدد کرتے، اس کی نصرت کرتے، اس کے ساتھ دین کو پھیلاتے، یہ رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، جا اللہ کا عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے، یہ عذاب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور آج بھی مسلمانوں کی ذلت کا سبب رسول کی نافرمانی۔ آپ کو معلوم ہے جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ مسلمان ہم جیسے منافق مسلمان نہ تھے، وہ مسلمان حیا کے پتلے، صبر کے پیکر، نبی کی اتباع کرنے والے، نبی پر اپنی جان نچھاور کرنے والے ہیں، مشرک نبی کی مجلس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے مکے والوں تم ان لوگوں سے نہ مر سکو گے، میں نے ان کے آقا کی مجلس کو اٹینڈ کیا، یہ اپنے آقا کے چہرے پر وضو کے اعضاء پر گرتے ہوئے پانی کے لیے لڑتے ہیں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ پانی کے قطرے جو نبی کے چہرے سے گر رہے ہیں اس کو مل جائیں، اور اس کے لیے یہ ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، سب قتلے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کے گرتے ہوئے پانی کو ہم اٹھائیں، نبی کا تھوک زمین پر گرنے نہیں دیتے، ایسے محب نبی جس کام کا حکم دیتے ہیں اس کو بجا لاتے ہیں، ایسی اطاعت گزار قوم جب نبی کی تھوڑی سی نافرمانی کرتی ہے، وہ قوم جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی خود فرمائے
کہا کہ اگر یہ ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس قوم کو اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں اس درے کی حفاظت کرنی, اس درے کو نہیں چھوڑنا, ہمیں فتح ملے یا شکست تم نے اس درے پر پہرہ دینا ہے. جب مسلمانوں نے میدان جنگ میں کافروں کے چھکے چھڑا دیے اور کافر مشرکین مکہ آگے آگے بھاگنے لگے, درے پر متعین صحابہ کہنے لگے یہی تو ہے جس کے لیے میدان جنگ میں ہم آئے تھے, اللہ نے ہمیں فتح دے دی ہے, دشمن بھاگ رہا ہے, اب اس درے کی حفاظت کا کیا فائدہ, چلو ہم بھی میدان جنگ کی طرف لبکتے ہیں, مال غنیمت لوٹتے ہیں, دشمنوں کو قتل کرتے ہیں, اب یہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں. مسلمانوں کا سالار جو اس درے پر متعین تھا کہنے لگا نہیں, اللہ کے نبی نے کہا تھا ہمیں فتح ملے یا شکست تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا. کہا اللہ کے نبی کے کہنے کا معنی یہ تھا کہ ہم نے اس درے کی حفاظت کرنی ہے, جو ہمیں نتیجہ سامنے نظر آ رہا ہے اب اس درے کی حفاظت کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ آخری وقت تک اس درے کی حفاظت کی جائے, لیکن اب تو فتح سامنے ہے, دشمن بھاگ رہا ہے, اس درے پر کھڑے ہونے کا کیا فائدہ. نبی کی صریحاً حکم کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ آپ کے قول کی تاویل کی کہ آپ کے کہنے کا معنی یہ تھا, آپ یہ چاہتے تھے. بعض صحابہ چل پڑے, جو باقی رہے خالد ابن ولید نے اپنی جماعت کے ساتھ ان کو شہید کر دیا اور مسلمانوں پر قمر کی طرف سے حملہ ہو گیا. قصہ مختصر, بدر کے میدان میں 70 کافر قتل ہوئے, 70 افراد قید ہوئے, اور احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے, جس میں نبی کا چچا حضرت حمزہ سید الشہداء جس کی لاش کا مسئلہ کیا گیا وہ بھی شریک تھا. نبی کی پھوپھی حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان جنگ کا حال سن کر میدان جنگ میں آئی اپنے بھائی کی لاش دیکھنے کے لیے. اللہ کے نبی نے اپنی پھوپھی کو روک دیا, کہا پھوپھی واپس چلی جاؤ, دشمنوں نے تمہارے بھائی کی لاش کو دیکھنے کے قابل نہ چھوڑا. حضرت صفیہ عرض کرنے لگی, بھتیجے اور میرے نبی, میں اپنے بھائی کی لاش پر بیان نہیں کروں گی, سینہ کو بھی نہ کروں گی, چہرے کو نہ پیٹوں گی, بالوں کو نہ روچوں گی, بلکہ کہوں گی جو قرآن کہتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ تو بھائی تھا, بھائی تو کیا بچے, بچے کیا شوہر, شوہر کیا خود بھی, اللہ جب تو طلب کرے گا تیرے راستے میں اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے ہم تیار ہیں. آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا سید الشہداء میرا چچا حمزہ تمام شہیدوں کا سردار ہے. یہ 70 صحابہ کیوں شہید ہوئے, نبی گڑھے میں کیوں گرے, نبی کی زبان سے یہ الفاظ کیوں نکلے, کیف یفلح القوم قد شجوا رأس نبیہم, یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا, نبی گڑھے میں گرا ہوا, نبی کی ذرا اس کے چہرے میں پیوست, اس کی کئیاں نبی کے چہرے سے خون بہا رہی, نبی کے سامنے کے دانت ٹوٹے ہوئے, حضرت علی نبی کو گڑھے سے باہر نکال رہے ہیں اور نبی کہہ رہا ہے کیف یفلح القوم قد شجوا رأس نبیہم, یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر کے جا رہی ہے اور اللہ آسمان سے وحی اتار رہا ہے، لئیس لک من الامر شیء، اے اللہ کے نبی امر میں تقدیر میں تیرا کوئی اختیار نہیں ہے، ان لوگوں کو رب اگر ہلاک کرے، ان کو نقصان پہنچائے، ان کو سزا دے، یہ اس کے لائق ہے، لیکن اگر اللہ معاف کرے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں، تقدیر کے معاملے میں تیرا کوئی اختیار نہیں، تیری بد دعا کو قبول کر کے میں خالد بن ولید سیف من سیف اللہ کو ضائع اور برباد نہیں کر سکتا. وجہ کیا تھی؟ جنگ احد میں شکست کی، نبی کی معمولی سی بات کی تعویل، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا درے کو نہیں چھوڑنا، نافرمانی کی، اللہ نے موقع پر سزا دے دی. آئیے اب مسلمانوں کی طرف، کیا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، ولا تفرقوا، فرقے فرقے نہ بن جانا، ولا تکونوا کالذین، اے نبی ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں فرقے بنا ڈالے، جنہوں نے دین میں فرقے بنائے، تیرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے نبی کی زبان سے لوگوں کے لیے تفرقہ بندی، تفرقہ بازی سے ممانعت کر دی کہ تم نے تفرقہ نہیں پھیلانا. بتائیے مسلمانوں نے کیا اس حکم پر عمل کیا؟ کتنے فرقے ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، کتنی مسجدیں ہیں، کتنے مدارس ہیں، کتنے صوفیت کے سلسلے ہیں، کتنے طریقت کے سلسلے ہیں، کتنے اماموں کے نام پر بنائے ہوئے مذاہب ہیں. کیا اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت، اللہ کا غصہ نازل نہ ہوگا اس وجہ سے کہ میں تمہیں منع کر رہا ہوں؟ فرقہ بندی اختیار نہیں کرنی ہے اور تم میرے منع کرنے کے باوجود پھر فرقوں میں شامل ہو رہے ہو. جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے وہ بہت بڑے مجرم، چاہے وہ حنفیت کی صورت میں ہو، شافعیت کی صورت میں ہو، حملیت کی صورت میں ہو، مالکیت کی صورت میں ہو، دیوبندیت یا بریلویت کی صورت میں ہو، وہابیت یا شیعیت کی صورت میں ہو، وہ نقشبندیت یا قادریت کی صورت میں ہو، جس صورت میں ہو، جو بھی فرقہ بنانے والا ہے وہ قابل مذمت ہے، اس کا کام اچھا نہیں ہے. لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں ان فرقوں میں شامل ہونے سے منع فرمایا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے، حضرت حذیفہ شر کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے قیامت کے قریب کی گھڑیوں کے بارے میں حضرت حذیفہ سے فرمایا کہ اے حذیفہ، وہ وقت آئے گا جب مختلف سیاسی جماعتیں ہوں گی، مختلف مذہبی گروہ ہوں گے. اے حذیفہ، اگر تو مسلمانوں کے امیر کو نہ پائے، مسلمانوں کی جماعت کو نہ پائے، فاعتزل تلک الفرق کلھا، اے حذیفہ ان تمام فرقوں سے علیحدہ رہنا، کسی فرقے میں شامل نہ ہونا. اگر تجھے اپنا ایمان بچانے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر درخت کی جڑے چبانی پڑی، تو درخت کی جڑے چبانا، لیکن کسی فرقے میں، سیاسی گروہ میں، جماعت میں شامل نہ ہونا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سختی سے منع فرمایا اور ہم نے اس پر کیسے عمل کیا؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر یہ بجلی کیوں برستی ہے، مسلمانوں پر اب ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی خون کی ندیاں کیوں بہائی جا رہی ہیں؟ مسلمانوں کے گھر کیوں جل رہے ہیں؟ مسلمانوں کی عورتوں کی بے حرمتی کیوں ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کے بچے کیوں قتل ہوتے ہیں؟ مسلمانوں کے بوڑھوں کی عزتیں خاک میں کیوں ملتی ہے؟ اس وجہ سے پہلا جرم اللہ کے ساتھ شریک کرنا، دوسرا جرم نبی کی نافرمانی کرنا جو اللہ کے نبی کہہ کر گئے تھے اس کا الٹ کام کرنا، اور پھر یہ سمجھنا اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی، مدد آئے گی، تائید ملے گی، اللہ ہمیں عزت اور وقار کی زندگی بخشے گا. نہیں، اگر ہم اللہ کے ساتھ شریک کریں گے، نبی کی نافرمانی کریں گے، جیسے پچھلی قومیں ہلاک ہو گئی اسی طریقے سے ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے. ہمیں اس دور میں کیا کرنا ہے؟ جنہوں نے فرقے بنائے وہ مجرم، لیکن عام آدمی نے اس دور میں کیا کرنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں امت کی گمراہی کے بارے میں خبر دے دی. آپ نے فرمایا یہودی 71 میں بٹے، بنی اسرائیل عیسائی 72 میں بٹے، اور میری امت 73 میں بٹے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی ہے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک جماعت ہے جو جنت میں جانے والی ہے. اب کیا کیا جائے؟ لوگوں کی طرف دیکھا جائے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. کسی کو برا نہ کہو، کسی پر تنقید نہ کرو، کسی کو برا بھلا مت کہو، بلکہ اپنے مذہب پر چلو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی ہیں. کیا اس حدیث کو ذخیرہ حدیث سے نکال دیا جائے؟ کیا اس حدیث کو بھلا دیا جائے، مٹا دیا جائے، نبی کی حدیث کو بیان نہ کیا جائے؟ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم کے راہی ہے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک جماعت ہے جنت میں جانے والی. صحابہ پوچھتے ہیں من ہم یا رسول اللہ؟ اگر حدیث یہاں تک ہوتی ہر آدمی یہ کہہ سکتا تھا یہ جماعت ہماری جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی جنتی ہونے کی خوشخبری دے رہے ہیں. مرزائی کہتے ہیں ہماری جماعت ہے، شیعہ کہتے ہیں ہماری جماعت ہے، سنی کہتے ہیں ہماری جماعت ہے، ہر آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے وہ ہماری جماعت ہے جو جنت میں جانے والی ہے. لیکن صحابہ پوچھتے ہیں من ہم یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی اور جنت میں جانے والی جماعت ہے کون سی؟ آپ نے فرمایا میں علیہ واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت میں جانے والی ہے، اس کے بعد جتنی جماعتیں پیدا ہوں گی سب جہنم کے راہی. ٹھیک ہے، غلام احمد قادیانی اگر نبی کی زندگی میں موجود تھا تو جنتی ہے، اور اس کی جماعت بھی جنتی ہے. دوسرے مسالک پر چلنے والے قاسم نانوتوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا زکریا صاحب، رشید احمد گنگوہی اگر نبی کے زمانے میں موجود تھے ٹھیک ہے، یہ بھی جنتی ہے اور ان کی جماعت بھی جنتی ہے. اگر احمد رضا صاحب موجود تھے یہ بھی جنتی ہے اور ان کی جماعت بھی جنتی ہے. اگر امام جعفر صادق اس وقت موجود تھے یہ بھی جنتی اور ان کی جماعت بھی جنتی. اگر ان میں سے کوئی بھی موجود نہ تھا بلکہ اللہ کے نبی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعید اسعد، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبادہ بن جرح، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اگر یہ موجود تھے تو اس کا معنی یہ ہے نبی جنتی اور نبی کے صحابہ جنتی. اور جو ان کے نقش قدم پر چلے وہ جنتی. مانا علیہ واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنتیوں کا گروہ ہے، اور قیامت تک یہ جماعت ساری دنیا میں موجود رہے گی، اور جو اس جماعت میں شامل ہوگا ان کے منشور کو مانے گا وہ بھی اسی طریقے سے جنتی. جاؤ ڈھونڈیے جماعت کو، اگر ابھی تک آپ کو مسلک کے حق کا پتا نہیں لگا، نازی جماعت کا پتا نہیں لگا، جنتی گروہ کا پتا نہیں لگا، جائیے تلاش کیجئے، تاریخ کے اوراق کو پلٹیے، دیکھیے تاریخ میں امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے، امام شافعی کب پیدا ہوئے، امام مالک کب پیدا ہوئے، احمد ابن حنبل کب پیدا ہوئے، دیوبند کا مدرسہ کب بنا، برانی مدرسے کی بنیاد کب پڑی، غلام احمد قادیانی کب آیا، کب قادیان کو آباد کیا، کب احمدی وجود میں آئے، کب شیعت نے اپنے آپ کو ابھارا، آپ کو معلوم ہو جائے گا، تاریخ ہر ایک کی تاریخ بتلائے گی کہ کب کب پیدا ہو رہا ہے، کب کب شاد محمد رسول اللہ. جنت کی گارنٹی اللہ کے نبی ہر اس آدمی کو دیتے تھے جو زمین سے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہماری جماعت کی دعوت خلافت ابی بکر میں موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ایک عورت آتی ہے، آ کر سوال کرتی ہے، میں مرنے والے کی دادی ہوں، وراثت میں مجھے حصہ چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی نے دادی کو وراثت میں حصہ دیا ہے کہ نہیں، جاؤ واپس چلی جاؤ، میں اپنے ساتھیوں سے سوال کروں گا، اگر مجھے کوئی حدیث مل گئی میں تجھ کو فیصلہ سناؤں گا. اگلے دن آئی، ابو بکر صدیق نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے بیان کیا، ابو بکر اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں دادی کو حصہ دیا. اگلے دن عورت آتی ہے، ابو بکر فیصلہ دیتے ہیں، نبی کی حدیث موجود ہے، اس لیے تجھ کو بھی ویسے ہی حصہ ملے گا جیسے دوسرے ورثاء کو ملتا. فیصلہ ہوا کہ نبی کی حدیث جہاں آ جاتی ہے وہی دین بنتا ہے. یہی مسلک خلافت عمر میں موجود تھا، یہی مسلک خلافت عثمان میں موجود تھا، یہی مسلک خلافت علی میں موجود تھا. جب حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر اپنے باپ کے حکم کو توڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں، امر ابی یتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلاؤ میرے باپ عمر کی بات چلے گی یا محمد الرسول اللہ کی بات چلے گی. مسئلہ کیا تھا؟ معمولی سا، حج کے تین طریقے، حج افراد، حج قران اور حج تمتع. تین طریقوں میں سے جو طریقہ اپنایا جائے اسلام کا طریقہ. لیکن حضرت عمر نے اپنی زندگی میں بیت اللہ کو آباد رکھنے کی نیت سے حج تمتع پر پابندی لگا دی. خلافت عثمان میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما احرام باندھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم بحج تمتع، اللہ میں حج تمتع کی نیت سے احرام باندھتا ہوں. لوگوں نے کہا ابو کا یمنا و انت تتمتع، تیرا باپ تو حج تمتع سے منع کیا کرتا تھا اور تو حج تمتع کرتا ہے، تیرا باپ حج تمتع سے منع کیا کرتا تھا، تو حج تمتع کرتا ہے، امام ابو حنیفہ تیرا امام رفع الیدین نہیں کرتا، تو رفع الیدین کرتا ہے، تیرا امام امام ابو حنیفہ امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنے کا قائل نہیں، تو سورت فاتحہ پڑھتا ہے، تیرا امام آمین بالجہر نہیں کہتا، تو بھی آمین بالجہر کہتا ہے، سینے پر ہاتھ باندھتا ہے. کہا ابو کا یمنا وانتا تتمتع، تیرا باپ حج تمتع سے منع کرتا تھا اور تو حج تمتع کرتا ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا، وہ حضرت عثمان کے دور سے متعلق نہ تھا بلکہ قیامت تک کے متعلق تھا. ایک طرف حضرت عمر ہے جو روک رہے ہیں، ایک طرف نبی کی حدیث ہے جو اجازت دے رہی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے تارے. تو رب ہے عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. تو رب ہے عمر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی زبان پر سکینت چلتی ہے. تو رب ہے عمر اس کی زبان پر حق بولتا ہے. تو رب ہے عمر الہام آدمی ہے. تو رب ہے عمر نبوت کا حقدار ہے. اگر نبوت نبی کے بعد چلتی تو رب ہے ضرور بنایا جاتا. وہ کہتا ہے حج تمتع نہ کرو اور تو حج تمتع کرتا. عبداللہ بن عمر نے اسلام کا اصول جو ہم بیان کرتے ہیں وہی اصول بیان کیا. فرمایا عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے باپ عمر کی بات چلے گی یا محمد الرسول اللہ کی بات چلے. آج بھی ہم مختلف گروہوں سے یہی پوچھتے ہیں تمہارے امام کی بات چلے گی یا محمد الرسول اللہ کی بات چلے گی, تمہارے امام کی بات مانی جائے گی یا نبی کی سنت پر چلا جائے گا. ہمارا یہی مسلک چاروں اماموں کے دور میں رہا. امام ابو حنیفہ جن کو امام اعظم تم کہتے ہو وہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی, جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب. اترك قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی کی حدیث آ جائے میری بات کو چھوڑ دو. جب صحابی کی بات آ جائے میری بات کو چھوڑ دو. اور جب اس کے بعد تابعین کی بات آئے ہم رجال و نحن رجال, وہ بھی عام آدمی تھے ہم بھی عام آدمی ہیں. اللہ اور اس کے اللہ کے نبی اور اس کے صحابہ جنتی گروہ ہے. اس لیے ان دونوں کی باتوں کے مقابلے میں نعمان ابن ثابت کی بات نہ ماننا بلکہ میری بات کو اٹھانا اور دیوار پر دے مارنا. فضربو علی الحائط, میری بات کو اٹھانا اور دیوار پر دے مارنا میری بات کو نبی اور نبی کے صحابہ کے مقابلے میں نہ ماننا, اس پر عمل نہ کرنا. ہمارا مسلک نعمان ابن ثابت رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں موجود تھا. بلکہ نعمان ابن ثابت اہل حدیث تھے, قرآن اور حدیث کو حجت مانتے تھے. ہمارا مسلک امام مالک کے زمانے میں موجود تھا. امام مالک مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس دینے والے, نبی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ہر آدمی کی بات کو لیا جا سکتا ہے اور غلط ہونے پر چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اس قبر والے کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا. یہ روئے تب بھی دین, یہ مسکرائے تب بھی دین, یہ سوئے تب بھی دین, یہ جاگے تب بھی دین. اس کی کسی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا, کسی بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ہمارا مسلک امام شافعی کے زمانے میں موجود تھا, امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں موجود تھا. جب امام شافعی اپنے شاگرد امام احمد سے کہتے ہیں جب تجھے نبی کی کوئی حدیث مل جائے ہم کو بتلا دینا تاکہ ہم نبی کی حدیث پر عمل کریں اور رجال کے اقوام کو چھوڑ دیں, ان سے جان چھڑائیں. اور امام احمد تو اتنے سخت تھے اس معاملے میں, فرمایا میری بھی تقلید نہ کرنا, شافی کی بھی نہ کرنا, اوزائی کی بھی نہ کرنا. کرنا کیا؟ خذو من حیث اخذو, دین وہاں سے لینا جہاں سے ان لوگوں نے دین لیا. دین کے دو سرچشمے اللہ اور اس کا رسول, قرآن اور حدیث, دو سرچشمے, تیسرا کوئی نہیں. ہمارا مسلک اس کے بعد بھی موجود رہا. جب اصحاب الرائے اہل الرائے ایک طرف, اصحاب الحدیث دوسری طرف, ہمارا مسلک عبد القادر جیلانی کے زمانے میں بھی موجود رہا اور ہمارا مسلک انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. ہمارے مسلک کی کوئی خرابی بتلاؤ. اگر اس کو نہیں ماننا کوئی خرابی بتلاؤ کہ اس وجہ سے نہیں مانتے نبی کی بات, اس وجہ سے نہیں مانتے امام کی بات کی, اس لیے ہم اس کو اور چڑھاتے ہیں, اس کو ترجیح دیتے ہیں. وجہ یہ ہے, بتلاؤ تو صحیح, ہم کو سمجھاؤ تو صحیح, یہی جواب ہوگا جو میدان محشر میں تم کو دینا ہوگا کہ نبی کی حدیث کے مقابلے میں تم نے نبی کی بات کیوں نہ مانی, اپنے امام کے قول کو کیوں ترجیح دی. کیا جواب دو گے کہ رب العالمین اس لیے نہیں کرتے رہے کہ ہمارے امام نے نہ کی تھی, سینے پر ہاتھ اس لیے نہیں باندھتے رہے کہ ہمارے امام نے نہ باندھے تھے, آٹھ تراوی اس لیے نہ پڑھتے رہے کہ ہمارے امام نے نہ پڑھا تھا؟ کیا یہ جواب آپ کے دل کو مطمئن کرتا ہے؟ کیا اللہ نے آپ کے امام کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ کیا وہ مقام دیا ہے وَعَصَوْا رَسُولَ رَبَّهِمْ کہ ان لوگوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی, اللہ نے بھی ان کو ایسا پکڑا, ایسے عذاب کا بنا چکھایا کہ ان کی نسل مٹا کر رکھ دی, یہ قوم ایک بھی فرد باقی نہ رہا. اس ذلت سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اور وہ قیامت کے قریب وقت آئے گا جب کتاب و سنت کا پرچم لہرائے گا, باقی کسی امام کی فکر نہ چلے گی. عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آسمان سے, نبی کا دور ہوگا, اور عیسیٰ علیہ السلام کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کریں گے, عیسائیت مٹ جائے گی, یہودیت ختم ہوگی, دنیا کے سارے مسالک ختم ہو جائیں گے, صرف اور صرف کتاب و سنت باقی رہے گا. آپ کی زندگی پتہ نہیں اتنی طویل ہے کہ نہیں, کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیں, مہدی کا دور دیکھیں, پتہ نہیں یہ فرشتہ آپ کو مہلت دیتا ہے کہ نہیں, آپ کی تقدیر میں اتنے ایام رمرے لکھے ہیں کہ نہیں. کیا پتا کب آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں اور لوگ آپ کو قبر میں اتار دیں, آپ سے سوال ہونے لگ جائے من ربوں کا, من نبیوں کا, ما دینوں کا, بجائے اس کے کہ اس وقت کا آپ انتظار کریں, ابھی سے اپنے ایمان کی تجدید کر لیں. اور جو گھاٹے کا سودا نہیں ہے, اللہ کی قسم ہے گھاٹے کا سودا نہیں ہے. ایمان کی تجدید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, کوئی بھی شریک نہیں, کوئی فرشتہ, کوئی جن, کوئی نبی, کوئی رسول, کوئی چھوٹا, کوئی با, لا الہ الا اللہ, اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. محمد الرسول اللہ جیسا رب تیرا کوئی شریک نہیں, تیرے نبی کا بھی کوئی شریک نہیں. تیرے نبی کی شان, قدر و منزلت, مقام اتنا بلند ہے کہ کوئی بھی اس کا شریک نہیں. 124,000 پیغمبر, نبیوں, رسولوں میں سے کوئی بھی اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا. یہ ہے دعوت جو ہم پیش کرتے ہیں, جس دعوت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ہر دعوت کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. میں حنفی نہیں بنتا, لگاؤ مجھ پر فتویٰ. میں شافعی نہیں بنتا, لگاؤ فتویٰ. میں نہیں مانتا امام احمد کو اور امام مالک کو. اور تو ایک مرتبہ زبان سے کہہ میں محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا, میں فتویٰ لگاتا ہوں, تو کافر, دار اسلام سے خارج. ہم تو اس کی دعوت دیتے ہیں جس کی دعوت کو غیر بھی مانتے ہیں, اپنے بھی مانتے. اس کے علاوہ جس کی بھی دعوت ہے اس کو ماننا نہ ماننا کوئی معنی نہیں رکھتا. مان تو خود برباد ہوگا, اگر نہ مان تیرے اسلام میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس لیے کہ اس کی دعوت کو مانے بغیر 140,000 صحابہ جنت میں چلے گئے. کوئی بھی حنفی, شافی, مالکی, حنبلی نہ تھا, کوئی بھی نقشبندی, قادری, چشتی, سہروردی نہ تھا, صرف محمدی, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ کو ماننے والا. آج بھی اس ذلت سے نکلنے کا یہی طریقہ ہے, سارے مسلمان مل کر اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیں جو قرآن کی حدیث کی صورت میں اللہ نے نازل فرمائی ہے, اس کو مان کر اس پر عمل کریں, انشاءاللہ دنیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ایک تو دعا کے لیے کہا گیا ہے, یونس اثری صاحب بیمار ہیں اور جو یوکا جس نے بھیجا ہے ان کی والدہ بیمار ہیں, اور ایک اور شخص نے بھی دعا کے لیے کہا ہے, بعض نے کاروبار کی دعا کے لیے کہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آدمی مریض ہے اس کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور جو آدمی تنگ دست ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی کو دور فرمائے. ایک اعلان یہ ہے کہ مہد الشریعہ والصناۃ کوٹ ادو سے ہمارے ساتھی آئے ہوئے ہیں, ان کے کافی ادارے ہیں, کیڈٹ کالج بھی ہے اور دوسرے کامرس کالج بھی ہیں اور دینی ادارہ بھی ہے, بہت سے طلباء ہیں, بہت سے اساتذہ ہیں, تو وہ تعاون کے لیے آئے ہوئے ہیں, مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہوں گے, تو آپ تمام افراد ان کے ساتھ تعاون کیجئے تاکہ ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوں اور ان کے مدارس اچھے طریقے سے چل سکیں. ایک ساتھی نے سوال کیا ہے تنظیم اسلامی کے بارے میں, مختلف باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں جس میں بیعت کا سلسلہ ہے اور دوسرے سلسلے ہیں. بیعت نبی سے ثابت ہے, نبی کی بیعت کی جا سکتی ہے, نبی کے بعد خلیفے کی بیعت کی جاتی ہے, تیسری اس کے علاوہ کوئی بیعت نہیں. سمع اور طاعت کی بیعت اللہ کے نبی اور خلیفے کے علاوہ کسی کی نہیں کی جا سکتی. یہ جو مختلف گروہ بنے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے سلسلے بنا کر اس کی بیعت لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اقامت دین کا کام کر رہے ہیں, کوئی اقامت دین کا کام نہیں. جب صوفیت, یہ تنظیم اسلامی کے ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں عقیدتاً صوفی ہیں, جب اسلام میں صوفیت کو داخل کر دیا جائے یہ ویسے ہی ہے جیسے دودھ میں پیشاب کر دیا جائے. اسلام خالص دودھ کی طرح اور صوفیت شرک کا چربا اور شرک کا ملغوبہ, اس لیے تنظیم اسلامی میں نہ شامل ہونا چاہیے اور نہ ان کے امیر کی بیعت کرنی چاہیے, اس لیے کہ یہ خلاف اسلام ہے. اقامت دین وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی نے مکے میں کیا جب ان کے پاس طاقت نہ تھی, اور جب طاقت آ جائے خلافت مل جائے پھر مدینے میں جو کچھ اللہ کے نبی نے کیا وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے, یہی سنت نبوی ہے, اس کے علاوہ بنائے ہوئے طریقہ کار اپنے ہیں. احتیاط کے باوجود چونٹیاں پاؤں اور جھاڑو میں مر جاتی ہیں, اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا لشکر چونٹیوں کو دیکھ کر رک گیا تھا تاکہ وہ اپنے بلوں میں گھس جائیں, جس چیز کے بارے میں شک ہو کہ وہ حلال ہے یا حرام تو کیا وہ چھوڑ دینی چاہیے؟ اگر انسان دیکھے کہ چونٹیاں چل رہی ہیں تو بچ کر نکل جائے, اور اگر بے دہانی میں چونٹیاں پاؤں کے نیچے آ جائیں یا جھاڑو میں جانے کی وجہ سے وہ مر جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. جس چیز کے بارے میں شک ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے, اللہ کے نبی سے یہی بات ثابت ہے. مسجد میں جوتے پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ یہود کی مخالفت کرو, وہ جوتے اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے, تم پہن کر نماز پڑھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں کچی ہوا کرتی تھیں, اور جوتوں سمیت نماز اللہ کے نبی سے پڑھنا ثابت ہے. جب کچی مسجدیں ہیں, مٹی کا فرش ہے, تو باہر سے مٹی آ جائے یا اندر کی مٹی موجود ہو, مٹی گندگی شمار نہیں ہوتی. اس لیے اس زمانے میں اس پر عمل ہوا کرتا تھا. اللہ کے نبی نے جوتے پہن کر بھی نماز پڑھی ہے, جوتے اتار کر بھی نماز پڑھی ہے. لیکن آج مسجدیں پکی بنی ہوئی ہیں, اگر آپ باہر کی مٹی اس مسجد میں لائیں گے جہاں قالین بچھا ہوا ہے یا چپس ہوئی ہے، ماربل لگا ہوا ہے، یا صفیں بچھی ہوئی ہیں، تو آپ گندگی اٹھا کر مسجد کے اندر لا رہے ہیں. نبی کے زمانے میں مٹی گندگی نہیں تھی، بلکہ مسجد میں بھی مٹی تھی، باہر بھی مٹی تھی. باہر کی مٹی اگر مسجد کی مٹی میں شامل ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اب باہر کی مٹی اگر مسجد کی صفوں، قالینوں یا مسجد کے چپس اور ماربل پر گرے گی، گندگی پیدا ہوگی. اور اللہ کے نبی نے گندگی کو مسجد سے دور کرنے کا حکم دیا ہے، گندگی پھیلانے کا حکم نہیں دیا. اس لیے آج کے دور میں جوتوں سمیت نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس سنت پر عمل کیا جائے کہ اللہ کے نبی نے جوتے اتار کر بھی نماز پڑھی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.